الرحيم مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الأطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آج سے ہم الحمدللہ خدا کی مدد کے ساتھ خمسہ مجالس کا آغاز کر رہے ہیں، اور میری طرف سے خصوصیت کے ساتھ ان تمام حاضرین مجلس کو سلام علیکم کہ جو نیر بھائی کے گھر میں جمع ہیں، اور پھر اس کے ساتھ وہ تمام لوگ جو کچھ آن لائن بھی ان مجالس اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. ہمارا جو موضوع ہے، جیسا کہ آپ نے مجلس کے اعلانیے میں دیکھ لیا ہوگا، کہ معرفت کردار حسینی علیہ السلام. ہم نے محرم کے پہلے اشرے میں ایک پورے سلسلہ اشرہ مجالس سے خطاب کیا تھا، اور اس میں بھی تقریباً اسی موضوع کو زیر بحث لاتے ہوئے کئی گزارشات معروضات آپ کے سامنے رکھی تھیں، سامعین اور طالبان معرفت کے سامنے. اور اس میں ہمارا جو بنیادی نقطہ نظر ہے اور مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ محرم کے ان ایام کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم امام حسین علیہ السلام کی سیرت و کردار کے حوالے سے اپنی معرفت کو بڑھائیں، آپ کی حیات طیبہ کے وہ چند پہلو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس بارے میں ہم بہت بدنصیب ہیں کہ آئمہ علیہ السلام کی کامل زندگی کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، بلکہ آن جناب کی زندگی کے کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جو واقعات یا اقوال اور احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں. تو جو کچھ بھی میٹر اس حوالے سے ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کیا جائے، انالائز کیا جائے، کیونکہ خالی ایک جملے کا نقل کر دینا فائدہ مند نہیں ہوتا ہے. جب تک کہ ہم اس کا تجزیہ نہ کریں، تحلیل نہ کریں، اس میں چھپے ہوئے مطالب کو باہر لانے اور نکالنے کی کوشش نہ کریں، اور ان سب سے بڑھ کر کہ جو کچھ ہمیں وہاں سے معرفت حاصل ہو، اس کی روشنی میں اپنے کردار کو بلڈ کرنے کی ایفرٹ کریں، یہ ہمارا پرائم آبجیکٹیو ہونا چاہیے. میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے جو دو آیتیں تلاوت کیں، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 23 اور 24، اور ان آیتوں میں خدا یہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور کتاب اس لیے دی کہ تم لقاء خدا میں، اللہ کی ملاقات کے بارے میں کسی شک میں نہ رہنا کہ ایک یوم میں، ایک مرحلے میں، یعنی مرحلہ قیامت میں اس جگہ پر تمہیں آنا ہے لقاء اللہ کے، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل یعنی قوم موسیٰ کے لیے ہدایت قرار دیا، اور ہم نے ان میں اس قوم میں ائمہ یعنی ائمہ منصوص مأمور من اللہ، یہ خدا کے قائم کردہ ائمہ ہیں نہ کہ لوگوں کے بنائے ہوئے، ہم نے ان ائمہ کی ائمہ کو ان میں قائم کیا تاکہ وہ ہمارے امر کے مطابق، ہمارے امر کی بنا پر لوگوں کی ہدایت کریں، اور یہ امام کا ملنا یا امام کی ہدایت کا ملنا دو چیزوں پر موقوف ہے، ایک صبر اور دوسرا اللہ کی آیتوں پر یقین۔ یہ وہ مفہوم ہے کہ جو ان آیتوں میں سے نکل رہا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس بیان میں، اس بیان قرآن میں جو ایک بات بہت اہم ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ خدا دو ہستیوں کے یا حقیقتوں کے عطا ہونے کا ذکر کر رہا ہے، ایک کتاب، ایک ائمہ، لیکن ان دونوں کے عطا کیے جانے کو جو لوگ انہیں وصول کر رہے ہیں ان کے کردار سے بھی کنیکٹ کر رہا ہے۔ یعنی جب ہم نے تم کو کتاب دی تو کتاب، آپ غور کیجئے کہ یہاں پر یہ جملہ نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں کتاب دی کہ تاکہ تم اس کی تلاوت کرو، ہم نے تمہیں کتاب دی کہ تم اس کو اچھے طریقے سے قرأت کرو، یہ جملہ نہیں ہے، ہم نے تمہیں کتاب دی تاکہ تم اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرو، اور ہدایت حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس لائق اور قابل بناؤ کہ لقاء اللہ کے مرحلے پر رسوائی کا شکار نہ ہو، جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو مرحلہ لقاء میں تو خدا کو منہ دکھانے کے قابل ہو، اس لیے کتاب دیے۔ کتاب تمہارے ہاتھ میں بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے، اور اسی طریقے سے ائمہ ہم نے قرار دیے ان میں، اس قوم میں، ان لوگوں میں، اور ظاہر ہے کہ ائمہ قرار دیے جانا خالی بنی اسرائیل سے مخصوص نہیں ہے بلکہ جتنی بھی اقوام خدا نے جن میں ہدایت کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، مبعوث فرمایا، وہاں اوصیاء پیغمبران کی صورت میں ائمہ موجود رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد 12 امام جو کہ واضح ثبوت اور نص ہے اہل سنت کے پاس بھی، شیعہ کے پاس بھی، کہ یہ خلفاء پیغمبر ہیں، یہ حقیقی وارثان اور اوصیاء پیغمبر ہیں۔ تو ان کا کام کیا ہے ائمہ کا؟ یہدون بامرنا، اس کی وضاحت ہم نے کی تھی اس عشرہ مجالس میں بھی کی، اور ویسے بھی ہم کر چکے ہیں کہ جو امام ہوتا ہے وہ انسانوں کو حقیقتاً عالم خلق سے نکال کر عالم امر میں لے جاتا ہے، یعنی وہ انسان جو ملک میں ہیں، میٹر میں ہیں، مادیت میں ہیں، ان کو یہاں سے اٹھا کر ملکوت تک پہنچاتا ہے، اس ہستی کا نام امام ہے، وہ ائمہ ہے، ہدایت امری امامت کی مأموریت ہے، ذمہ داری ہے، ہدایت با امر اللہ، امر الہی کے ساتھ ہدایت۔ اور یہ ائمہ کی ہدایت کیوں ملی، کیوں نصیب ہوئی ائمہ کی ہدایت؟ صبر پر اور آیات خداوندی پر یقین رکھنے کی وجہ سے۔ تو اس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی خدا ہمیں ایک تحفہ دیتا ہے، چاہے وہ تحفہ عقل ہو، چاہے وہ تحفہ فطرت ہو، چاہے وہ تحائفِ الٰہی کتاب اور ہادیان ہوں، ہدایت اور رہبری کرنے والے معصوم نمائندے ہوں خدا کے، تو ان کی بنا پر خود ہمارے اوپر یعنی اس تحفے کے وصول کرنے والوں پر ایک رسپانسبلٹی اور ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، یعنی اس میں یہ نہیں ہے، اور وہ رسپانسبلٹی یہ نہیں ہے کہ آپ ان کا نام کا فقط ذکر کریں یا ان کے قصیدے پڑھیں، یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے، کہ اس رسپانسبلٹی کو، اس ذمہ داری کو ان آیتوں میں اور بہت ساری جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ تو ہمارا جو بنیادی مقصد ہے گفتگو کا انشاءاللہ، جو محور ہے، پیوٹ ہے، وہ یہی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، کہ جن کی یاد ہم ان ایام میں ہر سال مناتے ہیں، ہم ان کی ناقدری کرنے والے نہ بنیں۔ اور ناقدری کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کہ جو امام علیہ السلام کے پیغام کو اگنور کرتے ہیں، جو امام علیہ السلام کے مقصد کی حقانیت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اس کے بعد اس کو سمجھ کر اس کو اپنی لائف میں اڈاپٹ اور امپلیمنٹ کرنے کی کوئی ایفرٹ نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امام حسین کی ناقدری کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور یہ وہ افراد ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی، کہ جیسے خود خدا نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ اللہ کے بندوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی، نہیں پہچانی کہ جو اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اور خدا کے نمائندوں کی قدر اور عزت اور آنر کرنے کا ایک حق ہے، اور وہ حق پہچاننا خود ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو کیسے آنر کریں، ہم ان کو کیسے رسپیکٹ دیں، ہم ان کو کیسے اپنے اندر ویلکم کریں، اور جو کچھ ان کا پیغام ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہم اس کو کیسے رسپونڈ کریں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں، یہ اس بات کو فارمولیٹ کرتی ہیں کہ ہم آئمہ کی اور خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کی قدردانی کر رہے ہیں یا ناقدری کر رہے ہیں۔ تو ان آیتوں کو یاد رکھیے گا، یہاں سے ہمیں بہت اچھی ایک لیڈ مل رہی ہے کہ کتاب اور امام جب خدا نے دیے تو اس کے نتیجے میں خدا چاہ رہا ہے کہ تم ایک کردار پیدا کرو، تم ایک کردار پیش کرو کتاب اور امام کو وصول کر کے۔ کتاب اور امام وصول کرنے کا مطلب خالی فضائل اور مصائب بیان کر کے اور اپنی پرانی حالت پر باقی رہنا نہیں ہے۔ یہ ایک جملہ ہو سکتا ہے کہ چبھتا ہوا ہو، لیکن ظاہر ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، یہ امام زمان علیہ السلام کی نوکری ہے، اور جب امام زمان علیہ السلام کی نوکری کر رہے ہیں تو پھر امامت کے مقصد سے خیانت نہیں کر سکتے، اس بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، یا اس بارے میں ریاکاری اور نعوذ باللہ منافقت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ امامت اور امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا، جو اس میں ہم نے عشرہ مجالس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ میں جو آپ سے پانچ تقاریر میں خطاب کروں گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ میری گفتگو ان پر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوگی، کہ آپ مجبور ہو جائیں گے یا آپ کا سلسلہ آپ کو لگے گا کہ منقطع ہو رہا ہے، نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ٹاپک ایک فلو میں ہے، اور اتنے جو طولانی موضوعات ہوتے ہیں، ظاہر اس کے لیے تقریباً 20-20 تقریریں چاہیے ہوتی ہیں، تو وہ آبویسلی کہ کچھ پہلوؤں کو ہم نے اس میں کور کیا عشرے میں، کچھ پہلوؤں کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ آگے اور لے کے چلیں گے۔ تو ہمارا جو اصل عنوان ہے وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے کردار میں، اور کون سے کردار کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ جو 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک سامنے آیا ہے، ہم اس سے پہلے کی تقریباً بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اس 6 مہینے میں امام حسین علیہ السلام کے اقوال اور آپ کے رویوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ آپ نے آپ کا جو کردار آپ نے پیش کیا ہے اس دوران میں، اس میں سے وہ کون سے پہلو ہیں کہ جو ہمارے سامنے الہی اقدار اور انسانی عظمت کردار کو اجاگر کرتے ہیں؟ کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی بات جو امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلتے ہوئے خود آپ نے بیان فرمائی ہے کہ میرا ارادہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں، یہ ایک بات. دوسری بات کہ امام حسین علیہ السلام اور تمام ائمہ وہ باقاعدہ طلب نصرت کرتے ہیں، تو طلب نصرت کا جواب دینے کے تقاضے کیا ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے آپ کو امام کا فالوور کہتے اور سمجھتے ہیں؟ امام نصرت طلب کرتے ہیں، اور ہمیں اس نصرت پر لبیک کیسے کہنا ہے، اس پر ہم نے بات کی. تیسری ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے موت اور زندگی کے معنی کو منقلب کیا ہے، موت اور زندگی کے کنسیپٹ کو ایک نئی حیثیت عطا کی ہے کہ موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے، اس کے معنویت کو امام حسین علیہ السلام نے اس کربلا میں، اس مجاہدے میں اس کو تبدیل کر دیا ہے گویا. پھر اس کے بعد اب ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اگر یعنی کہ ان تمام چیزوں کو آپ سامنے رکھیں کہ اب ہم آگے چلتے ہوئے کہ کردار امام حسین علیہ السلام کی جب معرفت کے رستے میں ہم آگے جا رہے ہیں اور اس میدان میں آگے بڑھنے کی نیت رکھتے ہیں، تو اب آگے کچھ عنوانات کو، چیزوں کو اور دیکھا جائے اور ملاحظہ کیا جائے، تو اس میں ہمارے لیے یعنی کہ اب آپ حضرات کے لیے اگر میں اس موضوع کو پھر سے بلڈ کرنا شروع کروں، تو سب سے پہلی بات جو ہمیں اسٹرائک کرتی ہے یا سب سے پہلا وہ مشاہدہ جو ہمارے سامنے روشن ہوتا ہے، اجاگر ہوتا ہے، وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام میں یہ بات ہم کو نظر آتی ہے کہ انسان خدا کی رضا پر اپنی رضا کو قربان کر دے، مرضی خدا کے مقابلے میں اپنی مرضی کا لحاظ نہ رکھے بلکہ اس کو قربان کر دے. اس کی تھوڑی سی وضاحت اگر ہم کریں کہ ہم کیسے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک بات آپ لوگ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ریئلائز کرتے ہوں گے کہ بہت سارے جملے ہم کہتے تو ہیں لیکن اس کی تھوڑی سی گہرائی میں جب ہم جاتے ہیں نا تو پھر ہمارا دامن خالی ہو جاتا ہے، یعنی ہم اس کو پراپرلی سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ کیا بات ہے. تو مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ جملہ ہم بہت دفعہ کہتے ہیں کہ کربلا کا ایک جو بہت خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ شہدائے کربلا نے اپنا سب کچھ رضا خدا کے خاطر قربان کر دیا. اس کو میں نے تھوڑا سا اس طریقے سے بدل دیا کہ انہوں نے اپنی رضا کو، اپنی مرضی کو مرضی الہی پر قربان کر دیا. اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی مرضی یعنی کیا، اپنی مرضی کیا ہوتی ہے. ہم جب اپنی زندگی کو دنیا میں گزارتے ہیں تو اس زندگی میں ہمارے لیے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بہت سارے کنیکشنز ہوتے ہیں، ریلیشنز ہوتی ہیں، اور ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ایک انسان کی زندگی ہے. یعنی کہ ایک انسان کی زندگی جو ہے وہ ایک بہت سمپل چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بہت ایک پورا نیٹورک ہے کہ اس نیٹورک میں کنیکشنز بھی ہیں، ریلیشنز بھی ہیں، تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، ایمبیشنز ہیں، گولز ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، اور پھر ان آبجیکٹیوز کو پانے کے لیے محنت ہے، اور انسان کے جذبات ہیں کہ جو ان تمام چیزوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس پورے کمپلیکس کا نام ایک ہیومن لائف ہے، ایک انسان کی زندگی ہے، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہے، یہ باتیں ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ تو جب ہمارا یہ لائف کا پورا نیٹ ورک ڈیولپ ہوتا ہے تو ان میں سے ہر پہلو کے ساتھ میری ایک چاہت اٹیچ ہے۔ میں اپنے اولاد کو ایک طریقے سے دیکھنا چاہتا ہوں، یا سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی اولاد کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ رہوں، میں اپنی مالی حالت کو ایک جگہ پہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی فار ایگزامپل روحانی معاملے کو ایک جگہ پہ دیکھنا چاہتا ہوں، اینڈ سو آن۔ یہ تمام تو انسان کی رضا، انسان کی رضایت کوئی بہت سادہ چیز نہیں ہے، بہت جگہوں پہ جڑی ہوئی ہوتی ہے، بہت جگہوں پر ہمارے کنیکشنز اور ریلیشنز ہوتے ہیں جہاں پر ہماری رضا مندی اور ہماری رضا انوالو ہوتی ہے۔ اور اکثر اوقات زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک یا دو معاملات میں قابو پا لیتے ہیں اپنی رضامندی پر، لیکن کئی جگہوں پر ہم ہار جاتے ہیں۔ جیسے اکثر انسان جن مقامات پر ہتھیار ڈال دیتے ہیں وہ مال اور اولاد کے معاملات ہیں، اور یہ بات ظاہر ہے کہ میں بھی وہ مثالیں تو نہیں دے سکتا، لیکن خود زمانے پیغمبر کے اندر اصحاب پیغمبر کے لیے مثالیں موجود ہیں کہ اولاد کا جب مسئلہ آیا تو وہ مطلب اپنے ایمانی رستوں سے ہٹ گئے۔ تو مال اور اولاد کے جو معاملات ہیں وہ انسان، یعنی وہاں پر جو انسان کی رضا مندی ہے اور انسان کی رضا ہے، اس پر قابو پانا، اس کو کسی کے لیے قربان کر دینا بہت مشکل کام ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر رہے ہیں اس تھوڑی سی ایکسپلینیشن سے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ انسان اپنی رضا کو، اپنی مرضی کو مرضی خدا پر قربان کر دے، تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور یہ امام حسین علیہ السلام کے کردار کی، یعنی سب سے پہلے خود جناب سید الشہداء علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کیا، اور پھر آپ کے اہل بیت، امام حسین کے اہل بیت اور آپ کے انصار و اعوان، آپ کے اصحاب، انہوں نے بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی کام کو سر انجام دیا۔ تو یہ ہمارے لیے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے کردار کی معرفت کا موسٹ فنڈامنٹل اسپیکٹ ہے، اور اس پہلو پر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بار بار پرکھتے رہیں، اپنے آپ کو بار بار جانچتے رہیں کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے پورے نیٹ ورک میں کتنے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر اپنی مرضی چلاتے ہیں، اور کتنے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر ہم اپنی مرضی کو مرضی خدا کے تابع کر دیتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ میں آج کی تقریر کے اینڈ میں پھر اسی بات کو ایک اور رخ سے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ انسان اگر یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی بنیادی شرط کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کا نتیجہ کس صورت میں انسان کے ہاتھ میں آتا ہے۔ اگر مومنین شہداء کربلا کی مانند اور مخلص مومنین کی مانند اپنی رضا کو رضا خدا کے سامنے قربان کر دیں۔ ایک صلوات محمد و آل محمد پہ، اس میں ہم پہلے ایک بات کو تھوڑا سا جائزہ لے لیں، کیونکہ ہمارے لیے جو ایک کوسچن ہے، جو ریکرنگ کوسچن ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ ہماری لائف کی مین پرابلم کو ڈیفائن کرتا ہے، وہ یہ کہ ہم اپنی پوری زندگی بہت اچھی اور عمدہ باتیں سنتے ہوئے گزار دیتے ہیں، محرم میں، رمضان میں، اسی طریقے کے دیگر مقامات پر، اوقات میں ہم بہتر سے بہتر اچھی سے اچھی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان باتوں کو اگر جائزہ لیں کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس کا کتنے پرسنٹ اپنی لائف میں اور اپنی ذات میں امپلیمنٹ کر پاتے ہیں، اس کا امپلیمنٹیشن ریشو کتنا ہے، یا جسے کہہ لیں کہ ہماری لسننگ اور پریکٹیکل کے درمیان کنورژن فیکٹر کتنا ہے، کتنا پرسنٹ جو ہم لسن کرتے ہیں، سنتے ہیں، اس کو کنورٹ کر پاتے ہیں عمل میں۔ تو ہم سب اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ والا جو فیکٹر اور ریشو ہے نا، بہت کم ہے۔ یعنی کہ اگر ہم شاید 10% بھی اس کو کنورٹ کر پا رہے ہیں تو شاید ہم بہت اچھے حال میں، بہت اچھے مقام پر ہیں، اتنا بھی کر پا رہے ہیں۔ تو وہ کوسچن، وہ سوال جو مسلسل ہمارے منہ پر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو پاتا۔ یعنی جتنا ہم سنتے ہیں ان میں سے بہت ساری باتیں ہم کو سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں، ہمارا دل دماغ بھی قبول کر لیتا ہے، ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے جو ہم نے کی ہے، ہم نے سنی اور سمجھی ہے، لیکن ہم اس کو عملی کیوں نہیں بنا پاتے۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ایک سوال بھی ہے جو مجھ سے کیا گیا تھا کہ جو ہم نے امام حسین علیہ السلام کا قول بیان کیا تھا کہ جو اپنے امر کو، اپنے کام کو، اپنے مسئلے کو جو دنیا کی زندگی میں آتا ہے، معصیت خدا یعنی گناہ کے رستے سے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو دو نتیجے اس کے سامنے آتے ہیں۔ ایک نتیجہ یہ آتا ہے کہ فہوا افوت لما یرجو، یعنی کہ جس کی امید لگا کے بیٹھا تھا وہ چیز فوت ہو جاتی ہے، اس کو لوز کر دیتا ہے جس کی امید تھی۔ وہ اسرع لما یحذرو، اور دوسرا نتیجہ اس کو یہ ملتا ہے کہ جس کا خوف رکھتا تھا اس کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے، یعنی جس سے ڈر رہا تھا اسی گڑھے میں جا کے گرتا ہے، اور جس کی امید لگا کے بیٹھا تھا وہ چیز اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ تو اس پر سوال یہ ہے، اور اس کے لیے جو مثال سب سے زیادہ یعنی کہ پاورفل ایگزامپل ہے امام علیہ السلام کے اس قول کے صحیح ہونے کی، وہ عمر سعد کی مثال ہے کہ جس کے ساتھ بعین ہی یہی کام ہوا۔ تو اس پر سوال یہ تھا کہ ہم دنیا میں بہت سارے لوگوں کو غلط طریقوں سے اپنا مطلب نکالتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان کو اپنا مطلب مل جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر لوگ دولت مند ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ دھوکے، فریب اور رشوت کا سہارا لیتے ہیں اور ان کو دولت مل جاتی ہے، اور اس دولت کے ذریعے سے وہ عیش بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے مطلب جو مزے ان کو کرنا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو مطلب تو حاصل ہو گیا۔ تو پھر کیا ان تمام مقامات پر امام حسین علیہ السلام جو بات فرما رہے ہیں وہ بات غلط ثابت ہو رہی ہے؟ تو اس سے یہ سوال جو تھا اچھا عمدہ سوال ہے، اور یہ ہمارے موضوع سے بھی جڑا ہوا ہے، یعنی کہ جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں بات کی کہ ہم چیزوں کو یا جو سنتے ہیں اور جو معرفت حاصل کرتے ہیں ہم کردار آئمہ علیہ السلام کے حوالے سے، وہ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیوں نہیں کر پاتے، وہ چیز پریکٹیکل کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اس میں اس جملے کو اچھے طریقے سے یاد رکھیے گا کہ مومن کو، یعنی اب مومن کا لفظ یہاں پر میں عذرو ادب استعمال کر رہا ہوں، ورنہ مومن کی معرفت اتنی ناقص نہیں ہوتی ہے کہ ظاہری اعتبار سے، اور ایک ادب اور رسپیکٹ کے عنوان سے میں لفظ مومن یہاں استعمال کر رہا ہوں، حقیقی مومن کی بات نہیں ہو رہی، کہ مومن کو سب سے بڑی غلط فہمی جو اس دنیا میں لاحق ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے اور جس میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں جس غلط فہمی میں، وہ یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی، دنیا کی کامیابی کا مطلب کیا؟ مال کی زیادتی، اسٹیٹس کا بڑھنا، شہرت کا ملنا، کثرت اولاد، آپ کے گروپ کا واسٹ اور لارج ہو جانا، یہ ہے دنیا کی کامیابی، یہ دنیا کے فضائل اور ریسورسز ہیں. اس میں خدا کی رضا ہے اور انسان کی زندگی کے مسئلے کا حل ہے. یہ ہے سب سے بڑی غلط فہمی. یہاں پر جا کر یہ وہ شیطان کا بنایا ہوا یا بچھایا ہوا جال ہے اور گڑھا ہے کہ جس کے اندر بہت سارے مسلمان پھنسے ہوئے ہیں، کہ وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ اگر دنیا میری اچھی چل رہی ہے، اگر دنیا میں میرے معاملات خوب ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اس کا مطلب ہے کہ نظام خدا میرے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ میرے دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں میری مدد کے لیے. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ جو کسی بھی مسلمان کو لاحق ہو سکتی ہے، اور اسی بنا پر یہ کنفیوژنز ڈیولپ ہوتے ہیں کہ یعنی کہ جب آئمہ علیہ السلام یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ معصیت خدا سے کسی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جس کے پاس معصیت کے رستے سے دنیا آ رہی ہے تو اس کا مسئلہ زندگی بھی حل ہو رہا ہے. یہ اس غلط فہمی کے نتیجے میں ہم کو یہ بات ایسی دکھ رہی ہے. میں قرآن کریم سے تھوڑے سے حوالے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ تاکہ یہ بات آپ کو کلیئر ہو جائے بالکل. رسول گرامی کو خداوند علی اعلیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر براہ راست نصیحت کی ہے، اور obviously کہ وہ جو نصیحت ہے یا وہ جو ہدایت ہے، ہدایات ہیں جو رسول پاک کو دی جا رہی ہیں، یقیناً وہ رسول کے توسط سے ہم سب کے لیے ہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خالی لمیٹڈ یا کنفائنڈ ہوں ذات پیغمبر اکرم کے لیے، تو یعنی رسول کے توسط سے ہم تک بھی. دو آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں، ایک سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 131 ہے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، ڈو ناٹ ایکسٹینڈ یور آئیز، اپنی نظروں کو، اپنی آنکھوں کو اس طرف نہ پھیلاؤ، اس طرف نہ رخ کرو، اس طرف دیکھو بھی نہیں. کس طرف نہیں دیکھو؟ الا ما متعنا بہی ازواج منہم زہرت الحیات الدنیا. جو ہم نے دیا ہے ان لوگوں کو، یعنی اہل دنیا کو، دنیا کی متاع، سرمائے، دولت، گلیمر، زہرتن یعنی دنیا کے گلیمر، حیات دنیا کہ دنیا کی لگژریز آف ورلڈلی لائف، پیئر ان پیئرز اینڈ پیئرز جو ہم نے ان کو دی ہیں، اے رسول تم اس کی طرف اپنی نظر بھی اٹھا کے مت دیکھو. کیا مطلب ہے اس نصیحت کا رسول خدا کو؟ کہ جب رسول کو خدا یہ نصیحت کر رہا ہے کہ نظر بھی اٹھا کے مت دیکھو، اپنی نظر اس طرف بڑھاؤ بھی نہیں، ایکسٹینڈ نہیں کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں اس ریئل لائف کے پرسپیکٹیو میں ورتھ لیس ہیں، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز قیمت رکھتی ہو، قابل قدر ہو، اور خدا اپنے پیغمبر کو کہے کہ اس طرف اپنی نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھنا، اپنی نگاہوں کو اس طرف بڑھانا نہیں. ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے. اور اگلا جملہ کیا ہے؟ لنفتنہم فیہ، یہ جو ہم نے ان کو مال و اسباب اور دولت دنیاوی دی ہیں، اس کا مقصد ان کی اکرام نہیں ہے، ان کی عزت افزائی نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے ان کے پاس کہ ہم ان کو اس کے ذریعے سے فتنے اور آزمائش میں ڈالیں۔ اور کچھ جگہوں پر یہ ہے، یہ اس لیے ان کے پاس ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے سے ان کو عذاب میں مبتلا کریں۔ یہ قرآن ہے کہ یہ جو دولت دنیا دی ہے، اسباب دنیاوی دیا ہے، یہ وسیلہ عذاب ہے منکرین حق کے لیے۔ یہ دولت کہاں سے آ گئی، سرمایہ کہاں سے ہو گیا، اس کے ذریعے سے کس انسان کی زندگی کے مسائل حل ہو رہے ہیں؟ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور تیرے رب کا رزق خیر ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے، اسے جمع کرو، اس کو جمع کرنے کی فکر میں لگو۔ تو یہاں سے جو ہے، اور اسی طریقے سے بالکل یہی جملہ، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، بالکل یہی جملہ سورہ حجر آیت 87 وہاں بھی موجود ہے کہ اس کی طرف اے پیغمبر نظر بھی نہیں اپنی بڑھاؤ، اپنی نگاہ بھی نہیں بڑھاؤ، یہ ورتھ لیس ہے۔ لیکن ورتھ لیس کس پرسپیکٹو میں، ورتھ لیس کہاں پر ہے؟ اگر آپ آخرت کو اپنا مطمع نظر بنائیں، اگر آپ حیات بعد از دنیا میں اپنی فلاح میں دلچسپی رکھتے ہوں، یا میں اگر یہ جملہ کہوں کہ اگر آپ کی نظر میں پرابلم آف لائف یا زندگی کے مسئلے کا حل ہونا اس سے مربوط ہو کہ میں اس دنیا سے سرخرو ہو کے نکلوں، جو سورہ محمد کی آیتوں میں ہے کہ کچھ لوگ اس دنیا سے اس حالت میں نکلتے ہیں کہ فرشتے ان کے منہ اور پیٹھ پر مارتے ہیں۔ سورہ محمد میں آپ دیکھیے گا آیت نمبر، میں خیال ہے کہ 21-22 کے بعد ہے، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کی نشانیاں اور علامات بھی بتائی ہیں، کہ جو خدا کے ساتھ، دین کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں، کہ جب وہ اس دنیا سے نکلتے ہیں تو فرشتے ان کے منہ اور پیٹھ پر مارتے ہیں۔ جس کو محمد علی شاہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، امام خمینی کے استاد، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بیان کیا ہے کہ فرشتے جو منہ پہ مارتے ہیں وہ عالم برزخ کے ملائکہ ہیں، کہ اس کی شکل دیکھ کے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کیا بنا کر آ رہے ہو، کیا بنایا تم نے اپنے آپ کو، کیا لے کر آ رہے ہو اس دنیا میں، اس برزخ میں۔ اور جو فرشتے پیٹھ پر مار رہے ہوتے ہیں وہ اس دنیا کے ملائکہ ہوتے ہیں کہ تم نے اس دنیا میں کتنی بری زندگی گزاری ہے، جاؤ نکلو یہاں سے۔ اگر ہمارا مسئلہ یہ ہے، اگر ہماری معرفت ہم کو اس جگہ تک پہنچا رہی ہے کہ مسئلہ حیات یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے اس دنیا کی زندگی کے ٹرمینل پوائنٹ پہ پہنچیں تو دنیا کے فرشتے ہمیں خوش خوش ہو کر دعائیں دے کر رخصت کریں، اور برزخ کے ملائکہ خوش آمدید کہہ کر ہمارا استقبال کریں۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی برکت سے مجھے یہ معرفت حاصل ہو رہی ہے کہ یہ مسئلہ حیات ہے، یہ زندگی کا مسئلہ ہے، دس از دا پرابلم ٹو بی سالوڈ، اس کے لیے ایفرٹ کرنا ہے، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے اور بھی پہلو ہیں کہ جو انشاءاللہ، یعنی ویسے تو میں عرض کر بھی چکا ہوں کئی مقامات پر، لیکن انشاءاللہ شاید کچھ باتیں اور بھی سامنے ہیں، لیکن یہ اصل مسئلہ ہے حیات ہے کہ جس کی جانب آئمہ علیہ السلام نے، قرآن کریم نے ہمیں بار بار متوجہ کرایا ہے، اور جن لوگوں نے اپنی زندگیاں شہدائے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں رکھی تھیں، وہ اسی حوالے سے منزل کمال پر فائز تھے، انہوں نے کمال کو حاصل کر لیا، کہ انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ جو کچھ بھی ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اس زندگی کے نظام میں جہاں جہاں بھی ہم اپنی مرضی اور رضا اور ان تمام چیزوں کو اور اپنی چاہتوں کو لے کے چل رہے ہیں، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. اس بنیاد پر ہماری زندگی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی. اور یہ سب سے پہلا نقطہ ہے معرفت کردار امام حسین علیہ السلام اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، کہ جس میں ہم اس چیز کو ریئلائز کر لیں، اکنالج کر لیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں کہ ہمیں اپنی رضا کو، اپنی چاہت کو، اپنی مرضی کو رضا خدا پر قربان کرنا ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے میری زندگی کا اصل مسئلہ حل ہوتا ہے. اسی کام کو انجام دینے سے یا اسی راہ کو طے کرنے سے میں اپنی زندگی میں خسارے والی حالت سے نکل کر نفع اور فلاح والی حالت میں آ جاتا ہوں. اور یہ سب لفظ قرآن کریم کے ہیں یا نہیں ہیں؟ وَلَعَفْرَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ، یا جو لوگ اپنی پوری زندگی حق کی مخالفت میں اور دنیا طلب طلبی میں گزار دیتے ہیں، کیا کہا خدا نے؟ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ، یعنی کہ ہم حقیقتاً ایک تجارت میں، ٹریڈنگ کی حالت میں. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ خسارے والی حالت سے نکل کر منافع والی پروفیٹیبل کنڈیشن میں آنا ہے. یہ مسئلہ حیات ہے. تو جب امام حسین علیہ السلام اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو اپنے کام کو، اپنے امر کو معصیت خدا کی راہ سے حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے امر کا مطلب چیزوں سے امر حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ امر زندگی جو ہے، زندگی کا اصل پرابلم لاس ڈیفیشنسی سے پروفٹ والی کنڈیشن میں آنا ہے. وہ ایسے حل نہیں ہوگا مسئلہ، اور اس کا نتیجہ یہی نکلے گا جو بیان ہوا امام علیہ السلام کی زبان مبارک سے، ایک صلوات محمد و آل محمد. اب آج کی حد تک گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، کیونکہ آج کی جو تاریخ ہے وہ امام سجاد علیہ السلام سے منسوب ہے، تو آ حضرت کے، آ جناب کے ذکر کے حوالے سے بھی، یعنی کچھ یقیناً کچھ وقت ہمیں صرف کرنا ہے. اور ایک، یعنی جب میں رضا کی بات کر رہا ہوں، رضا پروردگار کے حصول کی، تو اس میں ایک پہلو کہ جو آئمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں اور خاص طور سے امام سجاد علیہ السلام کی مناجات میں ہم کو دکھتا ہے، اور جہاں سے ہم ایک نتیجہ برآمد کر سکتے ہیں، وہ یہ، یعنی اب یہ اس سوال کا حقیقی جواب ہے کہ اگر ہم اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ رضا، اپنی رضا کو رضا خدا پر قربان کر دیں، تو اس کی اصل کی جو ہے وہ محبت میں پوشیدہ ہے، محبت میں مضمر ہے، کہ ہمیں اپنی محبت کا فوکس شفٹ کرنا پڑے گا. ہم کیوں یہ کام نہیں کر پاتے؟ ہم کیوں اپنی زندگی میں اپنی رضا کے جو زنجیریں ہیں، یا ہماری اپنی مرضی اور چاہتوں کی جو زنجیریں ہیں، ہم ان سے کیوں آزاد نہیں ہو پاتے؟ ہم کیوں شہداء کربلا کی مانند اپنا سب کچھ امامت کے اوپر قربان نہیں کر پاتے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری محبتوں نے ہمیں مختلف جگہوں سے جوڑا ہوا ہے. تو محبت کا فوکس شفٹ کرنا پڑے گا، کہ یہ جو محبتیں 10 جگہوں پر موجود ہیں، وہاں سے ان کو ریلیز کر کے اور تمام محبت کا جو فوکس ہے وہ خدا میں لا کے رکھنا پڑے گا. خدا یعنی خدا، رسول، امام، قرآن، خدا اور جو بھی خدا کی تجلیات ہیں، جو یعنی کہ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ خدا اور وہ تمام کی تمام ہستیاں جن کو خدا نے اون کیا ہے، جن کو خدا نے کہا ہے کہ یہ میرے ہیں، جن کو خدا نے کہا ہے کہ ان کی مرضی میری مرضی ہے، وہ ہستیاں اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ ان کی وہ ساری کی ساری محبتیں کنورٹ ہو جاتی ہیں محبت الہی پر. محبت کی پہچان کیا ہے؟ ایک قرآن کریم میں ایک چھوٹا سا جملہ ہے، بہت بہت خوبصورت جملہ ہے، اور یہ سورہ یوسف میں ہے، اور کس کے لیے ہے؟ زلیخا کے لیے، کہ قد شغفہا حبا، کہ یوسف کی محبت نے اس کے دل کو چاک کر دیا تھا، پھاڑ دیا تھا، پینیٹریٹ کر گئی تھی کمپلیٹلی. محبت کی پہچان یہ ہوتی ہے، یعنی کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے، یا بعض اوقات جو ایک جملہ ہمارے ادب میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، کہ انسان کسی کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی وہ چیز جو ہے وہ انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، اس کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے. تو انسان کا وجود چاک ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، اور وہ پینیٹریٹ ہو جاتی ہے ہر طرف سے وہ محبت. تو اگر ہم خدا کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اب یہ بات میں آپ کی خدمت میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ اس بات کو پہچانیں کہ علامتیں کیا ہیں، کیونکہ ہماری کوشش مسلسل یہی ہوتی ہے کہ جو گفتگو بھی ہو وہ تھیوریٹیکل نہ ہو، اس کے ساتھ وہ پریکٹیکل پوائنٹس موجود ہوں کہ جن کی بنا پر ہم اپنے آپ کو پرکھ سکیں کہ ہم اس جگہ پر آ پا رہے ہیں یا نہیں آ پا رہے. تو محبت کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ انسان کا وجود جس سے بھی محبت کرتا ہے اس کے آگے خاضع و خاشع ہو جائے گا، خضوع و خشوع آ جائے گا محبوب کے آگے. محبوب کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ نہیں جائے گی، محبوب کے علاوہ کسی اور کی بات اچھی نہیں لگے گی، کسی اور کا ذکر پسند نہیں آئے گا. یہ مرحلہ لازمی ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ جہاں پر ہم اپنی رضا کو رضا خدا کے رستے میں قربان کریں. اس لیے نہیں ہو پاتا، ہماری محبتوں کی زنجیریں ادھر ادھر اٹکی ہوئی ہیں، وہ ہمیں نہیں جانے دیتی اس رستے پہ. تو آج کی حد تک اس بات کو یاد رکھیے گا کہ کردار حسینی کی معرفت کیا ہے؟ اپنی رضا رضا خدا کے خاطر قربان کرو، اور اس کا مین کی کیا ہے؟ کہ اپنی محبتوں کا مرکز خدا کو قرار دو. میں یہاں پر بس اب امام سجاد علیہ السلام کے ذکر کی طرف اب جڑتا ہوں، اور جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ امام علیہ السلام کی جو ہمارے سامنے سب سے بڑی شناخت ہے وہ آپ کی عبادت اور آپ کی دعا اور مناجات ہے، کہ ہم امام علیہ السلام کو جس حوالے سے سب سے زیادہ پہچانتے ہیں اور آپ کی معرفت رکھتے ہیں وہ آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی مناجات ہیں، آپ کی عبادات ہیں، اور وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں کہ جن کی بنا پر آپ نے خالص ترین بندگی خدا کی جانب متوجہ کرایا ہے لوگوں کو، کیونکہ کربلا کے بعد امت مسلمہ کو سب سے زیادہ ضرورت اسی بات کی تھی کہ وہ جس سبق کو بھول چکے تھے مکمل طور سے، امام علیہ السلام نے، امام سجاد علیہ السلام نے زین العابدین ہو کر اور سید الساجدین کا نمونہ بن کر اس بھولے ہوئے سبق کو یاد دلایا ہے. ایک چھوٹا سا فقرہ میں اسی حوالے سے، اب میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ محبت کا عنوان بھی طویل ہے، یعنی اگر میں خالی اس کو قرآن اور حدیث سے ہی اس کے حوالے دینا شروع کروں تو طویل موضوع ہے اور ابھی ہم اس پہ نہیں جا سکتے، لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اگر ہم سید الشہداء کے کردار کے اس پہلو کی پیروی کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی رضا کو رضا خدا پہ قربان کرو، تو اپنی محبتوں کو غیر خدا سے آزاد کرا کے اور خدا میں قرار دینا پڑے گا۔ میں ایک جملہ، اور کل آپ مجلس شروع ہونے سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ یہ جملہ دعائے کمیل کا ہے یا مناجات شعبان کا ہے۔ کون سا جملہ؟ وجعل قلبی بحبک متیمن، امام علی علیہ السلام کی ایک دعا کا جملہ ہے۔ وجعل قلبی، اے خدا میرے قلب کو کیسا قرار دے؟ بحبک متیمن، یہ اس کی خاطر میں نے یہ بات عرض کی آپ کے، اس ایک لفظ بحبک متیمن، یعنی اپنی محبت سے پر کر دے، کمپلیٹلی فل کر دے، کہ میرے قلب کو ایسا بنا دے کہ تیری محبت کے سوا اس میں کچھ بھی نہ باقی رہے۔ قلبی بحبک متیمن، کمپلیٹلی فل کر دے میرے قلب کو اپنی محبت سے۔ اور اس پر آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بہت اچھا ایک تبصرہ ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر دل میں محبت خدا کے سوا کچھ نہیں ہوگا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ خود بینی اور خود پسندی وینش ہو جائے گی، محو ہو جائے گی۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا۔ اور اس وقت، اب یہ دیکھیں، یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا، اس کا نتیجہ کیا ہے، اب یہ نتیجہ، اور اس وقت انسان اس پروانے کی مانند بن جائے گا جو نور کی طرف بڑھتا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا، پروانہ شمع پہ فدا ہوتا ہے، لائٹ جہاں پہ ہوتی ہے، اس پروانے کی مانند ہو جائے گا جو نور کی طرف بڑھے گا، اس کا مقصد سوائے نور کے اور کچھ نہیں ہوگا، نور کی طرف بڑھے گا، نور پر فدا ہوگا اور نتیجتاً خود نور ہو جائے گا۔ یہ آیت اللہ بہجت کے جملے ہیں کہ اگر یہ والی بات ہو جو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے قلب کو اپنی محبت سے پر کر دے، کوئی اور محبت باقی نہ رہے اس میں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر تمہاری خود بینی، خود پسندی، لوگوں کی تو بات ہی چھوڑ دیں، اپنی ذات کی طرف بھی توجہ نہیں ہوگی، اور پروانہ جس طریقے سے جاتا ہے اور شمع پر اور ایک روشنی پر، سوائے نور کے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس پر فدا ہوتا ہے۔ لیکن اس ایک جملے کو انہوں نے بہت خوبصورت اضافہ کیا ہے کہ نور پر فدا ہو کر، نور خدا پہ قربان ہو کر انسان خود بھی نور بن جاتا ہے، جس کی بہترین مثال ہمارے سامنے کون ہے؟ شہداء کربلا ہیں، کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو اس نور حسینی میں، شمع حسینی کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کیونکہ شمع کی مثال امام حسین علیہ السلام کی نورانیت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، یعنی جب وہ اس سورج پر فدا ہو گئے تو خود بھی اسی سورج کی کرنیں بن گئے اور تا ابد روشن ہو گئے۔ یہ وہ اسباق ہیں، یہ وہ ہمارے سامنے معاملات ہیں کہ جنہیں ہمیں کردار امام حسین علیہ السلام کی معرفت سے اخذ کرنا ہے۔ اور جیسا میں نے آپ کو قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کر کے بھی بتایا تھا کہ خدا نے جو بھی دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم اپنے کو بناؤ، تمہارے کردار اور تمہارے ذات کی تعمیر ہو، یہ ہے اصل عطا کرنے کا مقصد۔ تو امام سجاد علیہ السلام کی ایک دعا، اس کا میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، یہ مناجات جو 15 مناجات ہیں صحیفے کے آخر میں، اس میں سے 8ویں مناجات ہے، مناجات المریدین، یعنی وہ لوگ کہ جو خدا کی طرف جانے کا ارادہ رکھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ اب میرا ارادہ یہ تھا کہ میں تھوڑا سا اور کئی فقرے آپ کو سناؤں اس مناجات کے، لیکن ظاہر ہے کہ اب وقت کے دامن میں گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے، تو میں ایک فقرہ جو اسی محبت کے حوالے سے ہے، میں وہ جملہ آپ کو سناتا ہوں کہ جس میں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے خدا مجھے اپنی طرف آنے کا، اپنے سے جڑ جانے کے رستے پہ چلا دے، اپنے سے جڑ جانے، اپنے وصال کی راہ پر چلا دے، اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جن کے لیے تو نے ان کے گھاٹ کو، یعنی جہاں سے وہ پانی پیتے ہیں، تو نے ان کے پانی پینے کے سورسز کو ہر آلودگی اور پولیوشن سے پاک کر دیا ہے، جو بھی ان کے دل کی رغبتیں تھیں ان سب تک ان کو پہنچا دیا۔ اور ایک جملہ جو بس میں اس دعا کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیا فرماتے ہیں، وَمَلَعْتَ لَهُمْ ضَمَائِرَهُمْ مِنْ حُبِّكَ، اور وہ تیرے بندے کون ہیں کہ جن میں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، جن کے بارے میں میری دعا اور مناجات ہے کہ تو مجھے ان میں بنا دے، ان میں شامل کر دے، کہ وہ ہیں کہ جن کے ضمائر کو، یعنی جن کے انر سیلف کو تو نے اپنی محبت سے پر کر دیا ہے، بھر دیا ہے، فل کر دیا ہے۔ یہ جملے امام علی علیہ السلام کے بھی، یہی جملے امام سجاد علیہ السلام کے بھی، کہ ہمارا جو بنیادی مقصد ہے، ہماری تمنا جو ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، کہ ہمارا وجود تیری محبت سے لبریز ہو جائے، فل ہو جائے، کمپلیٹلی پر ہو جائے، اور کسی اور کی محبت اس میں باقی نہ رہے۔ اور جب ہم امام سجاد علیہ السلام کے مصائب پر نگاہ کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے مصائب ہم نے سنے، اور آپ نے جس اور جو یعنی جس چیز کو ہم نے بار بار عرض کیا، کہ جو بھی ہمیں توفیق ہوئی مصائب بیان کرنے کی، کہ امام علیہ السلام کی ذات گرامی وہ نہیں ہے کہ جو کربلا کے میدان میں آنے والی مشکلات کے مقابلے میں ٹوٹ گئی ہو یا شکستہ ہو گئی ہو، امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی وہ نہیں ہے، بلکہ جتنے لوگوں نے بھی، چاہے اپنے ہوں یا دشمن ہوں، جتنوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کو ملاحظہ کیا ہے، انہوں نے یہی بات کہی اور ان کی زبان پر یہی جملے آئے کہ ہم نے اس سے زیادہ پرسکون اور پر استقامت انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے، اور تا وقت شہادت امام حسین علیہ السلام کا یہی حال تھا۔ اس کے بعد جب شہادت امام حسین علیہ السلام واقع ہوتی ہے، اور جیسا کہ تمام تواریخ میں ہے کہ خیموں کو آگ لگائی جاتی ہے، خیموں کو لوٹا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام سمیت کچھ شہداء کے سروں کو قلم کیا جاتا ہے، نیزوں پہ بلند کیا جاتا ہے، اور اس میں جو سب سے بڑی مصیبت وارد ہوتی ہے وہ یہ کہ امام سجاد علیہ السلام اس وقت بیمار تھے، مریض تھے، اور آپ کے مرض کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ آپ پر جہاد ساقط تھا، کہ آپ جہاد کے لیے باہر تشریف نہیں لا سکتے تھے۔ اس حالت میں اشقیہ خیموں کو لوٹنے آتے ہیں، اور امام علیہ السلام کا بستر تک چھین کر لے جاتے ہیں، لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا جو اس وقت عملاً سالار قافلہ حسینی ہیں، ایک ایک بچے کو بھی سمیٹتی ہیں، بی بی کو بھی سنبھالتی ہیں، اور جس امانت کی آپ کو سب سے زیادہ فکر تھی وہ امام تھے، کیونکہ امام علیہ السلام کا وجود سب سے زیادہ قیمتی تھا۔ آپ جناب سید سجاد علیہ السلام کو سہارا دے کر کہاں لے جائیں؟ سہارا دے کر بٹھانے کی، لے جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہ صحرا ہے، اس صحرا میں تمام مظلوم جو لٹا ہوا قافلہ ہے وہ ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے۔ لیکن جو چیز ہمارے لیے سب سے زیادہ عجیب ہے، کہ امام سجاد علیہ السلام نے، امام علی ابن حسین علیہ السلام نے وہ ساری رات شکوے میں نہیں گزاری ہے، بلکہ خدا کی بارگاہ میں عبادت اور سجدے میں گزاری ہے، کہ جو کچھ ذکر ہیں، کہ جو ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ جب سجدے میں، خاص طور سے وہ سجدہ جو ہم قرآن کی واجب آیتوں پر کرتے ہیں، تو اس میں جو ذکر ہیں وہ امام علیہ السلام کے ان اذکار سے منسوب ہیں کہ لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا. یہ کمال بندگی، یہ جناب، اور اس ہستی پر یہ جو لقب ہے سید الساجدین کا، یہ آپ کی ذات گرامی پر سجتا ہے. پھر اس کے بعد جب 11 محرم کی صبح آتی ہے، تو یہ قافلہ بے پالان اور بے کجاوا اونٹوں پر سوار کیا جاتا ہے، اور جیسا کہ روایت کے جملے ہیں کہ امام علیہ السلام کے پائے مبارک کو زنجیروں کے ذریعے سے اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، کہ اس عالم میں، اس حالت میں یہ قافلہ کوفے پہنچتا ہے. کچھ دن وہاں زندان میں گزارے، دربار ابن زیاد میں پیش ہوئے، اور پھر اس کے بعد پہلی سفر کو دمشق کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اس حالت میں کہ سر امام حسین علیہ السلام اور کچھ شہداء آگے آگے ہیں، اور یہ مظلوم قافلہ ان اونٹوں پر ان کے پیچھے روانہ ہے. دمشق، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یزید پلید کے حکم سے اس کو آراستہ کیا گیا تھا، سجایا گیا تھا، تمام خلقت کو حکم دیا گیا تھا کہ سب خلیفہ کی فتح کا جشن منانے کے لیے اپنے گھروں پر آئیں، سڑکوں پر نکلیں، بازاروں میں آئیں. اور اس شان و شوکت کے ساتھ یہ قافلہ منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے، بالآخر جب دربار یزید میں سامنے پہنچتا ہے اس ملون کے، اور اس حالت میں کہ ایک تشت لایا جاتا ہے یزید کے سامنے، جس میں سر امام حسین علیہ السلام رکھا گیا، اور انسان کا دل یہی چاہتا ہے کہ انسان کی زبان اس کا ساتھ نہ دے یہ جملے کہتے ہوئے کہ یزید، امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے، آپ کے دندان مبارک سے بے ادبی کرتا ہے. اور اس کے بعد ایک تحقیر آمیز انداز سے اہل حرم پیغمبر کو، آل رسول کو مخاطب کرتا ہے. امام سجاد علیہ السلام جب اس منظر کو دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اپنی پھوپھی کو اپنے پیچھے چھپا لیتے ہیں کہ آپ کی نظر مبارک سر امام حسین پر نہ پڑے. اس وقت امام سجاد علیہ السلام کمال شجاعت سے یزید سے ایک جملہ کہتے ہیں، یاد رہے کہ یہ وہ موقع ہے کہ جب یزید نے اپنے شان و شوکت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تمام امراء کو، سفیروں کو، تمام ڈگنیٹریز کو جمع کیا تھا دربار میں. اور امام سجاد علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ اسی کی بنا پر، اسی کے کام کی بنا پر، اسی کی بساط کو الٹ دیا آپ نے، کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اے یزید، مجھے یہ بتا کہ اگر آج رسول خدا ہوں اس وقت یہاں پر، اپنی آل کو اس حالت میں دیکھ کر، اور جس طریقے سے تو نے مجھے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، مجھے اس عالم میں دیکھ کر رسول خدا کیسا محسوس کریں گے؟ رسول کا کیا حال ہوگا؟ مجبوراً شرمندہ ہوا، آپ کی زنجیریں ڈھیلی کرنے کا حکم دیا. امام علیہ السلام نے کہا کہ میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، منع کیا. اس نے اپنے کسی زرخرید خطیب کو ممبر پہ بٹھایا، جس نے بنو امیہ کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کیں، اور خاص طور سے امام علی علیہ السلام اور آل علی علیہ السلام کی مذمت کرنا شروع کی، خدا کی پناہ. اس وقت امام علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی ان لکڑیوں پر جا کر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اس نے پھر منع کیا، لیکن اب حاضرین کا اصرار بڑھا. انہوں نے کہا کہ ایک مجبور، ایک قیدی کیا بگاڑ لے گا تیرا. امام علیہ السلام اس ممبر پر آتے ہیں، اور اس وقت جو آپ نے خطبہ دیا ہے اور جس طریقے سے تعارف فرمایا ہے کہ خدا نے ہمیں 6 صفات کے ذریعے سے فضیلت دی اور 7 ہستیوں کے ذریعے سے ہمیں تمام انسانیت پر برتری عطا کی. جو مجھے جانتا ہے وہ جان لے، جو نہیں جانتا وہ بھی پہچان لے کہ میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے خدا نے اپنے عرش پہ بلایا. اور اس طریقے سے امام سجاد علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کرانا شروع کیا تو اس مجمع میں ایک کہرام بپا ہوا، اور یزید کو حکم دینا پڑا کہ بے وقت کی اذان دو. جب مؤذن نے اذان دینا شروع کی اور اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد پہنچا اشہد ان محمد الرسول اللہ پر، تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مؤذن، تجھے اس محمد کے حق کی قسم کے جس کی رسالت کی تو نے گواہی دی کہ ٹھہر جا. وہ مجبور ہو کر رکتا ہے، پھر آپ یزید کی طرف رخ کر کے پوچھتے ہیں کہ اے یزید، بتا کہ جس محمد کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے اذان میں، یہ تیرے جد تھے یا میرے جد ہیں؟ اگر تو کہے کہ تیرے ہیں تو تو یقیناً جھوٹا ہے، اور اگر محمد میرے جد ہیں تو مجھے یہ بتا کہ محمد کے اس نواسے کو جسے وہ اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے، جس کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے تھے، کیوں صحرائے کربلا میں بھوکا اور پیاسا قتل کیا گیا، اور کیوں اس محمد کی آل آج رسن بستہ اس حالت میں تیرے دربار میں کھڑی ہے. لعنة اللہ علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار عالمین، آپ سب کی دنیا اور آخرت کی تمام حاجتوں کو بر لائے، آپ کی زندگیوں میں برکت دے، اور انشاءاللہ ہماری معرفت کو اپنے نور کے ساتھ منور کرے، ملحق کرے، اور ہمیں اپنی زندگیوں کے مقصد حقیقی تک کامیابی کے ساتھ پہنچنے کی توفیق عنایت فرمائیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.